أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم المعزز بزرگان مجلس برادران عزیز، الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے دین کی بات کو کہنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کی سعی کے لیے مل بیٹھنے کی، جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ اس کی عنایت اور اتنی بڑی عنایت ہے کہ ہم واقعات اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن پھر بھی حد الامکان، حد المقدور بقدر ظرف اس کا شکر ادا کرنا، اس کا شکر بجا لانا ہمارے ذمہ لازم. اس لیے بھائی، آپ اظہار شکر کے طور پر سب سے پہلے سارے ساتھی میرے ساتھ کہہ لیں، بآواز بلند کہہ لیں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر. حمد و ثنا بھی اسی کی ہے اور سزاوار شکر بھی وہی. الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں 816ویں نشست کے آغاز کی توفیق نصیب فرما دی. ہم نے گزشتہ نشست میں سورہ آل عمران کے چوتھے پاری کی چند آیات کہنا سننا شروع کی تھی، اور ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ ذی الحجہ کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اگلا مہینہ جو ہے ذی الحج کا ہے، اور جس کے کی فضیلت میں رب کریم نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس میں حج جیسا عظیم المرتبہ عبادت کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے. اس لیے ہم نے گزشتہ نشست سے حج ہی کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے بھی انتخاب آپ کے سامنے رکھا ہے. جو اور چیزیں پڑھنے کی اور سننے کی ہیں وہ بھی حج سے متعلق ہیں، اور ہماری گفتگو تذکیر و یاد دہانی کے لیے بھی حج ہی سے متعلق. گو کہ بہت ساری گفتگویں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور اسے بار بار کر رہے ہیں، اور حج بھی اسی طرح سے بار بار آتا ہے. اس لیے تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور اس میں تین اقسام کے لوگ ہمارے مخاطب ہیں. ایک تو وہ ہیں جو حج پر جا رہے ہیں، جس کا کوئی جز سن پاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہاں پہنچنے کی توفیق نصیب فرما دیتا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حج پر ہو کر آ چکے ہوتے ہیں کسی زمانے میں، اور وہ اس پوری گفتگو کو جو ہے توجہ کے ساتھ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک محروم ہیں. اللہ ان سب کو توفیق نصیب فرما دے. وہ تمنا کے ساتھ، آرزو کے ساتھ، وہ جو کسی نے کہا تھا کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے وہ جاتا میں رہا جاتا ہوں. تو اصل میں اس حسرت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو سننا یہ بھی برکت کا اور اجر ثواب کا باعث ہے. تو الحمدللہ یہ گفتگو جو ہے وہ تینوں قسم کے حضرات کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے، تذکیر یاد دہانی، نئے دوستوں کے لیے اس گفتگو کا اضافہ. ہم نے گزشتہ نشست میں بھی ایک بات کہی تھی، وہ آغاز گفتگو پر، اس کو 2 سے 3 منٹ میں دوہرا لیجئے. اور وہ یہ تھی کہ رمضان مبارک جب گزرا تو ہم نے پورے رمضان میں گفتگو کی، اور وہ یہ تھی کہ روزہ، اس کے فضائل کیا ہیں، وہ الحمدللہ ہم پورے رمضان میں سنتے ہیں اور رمضان سے پہلے سننا شروع کر دیتے ہیں. رمضان آ جاتا ہے تو فضائل روزہ کے بعد جو ہے ہم مسائل روزہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی الحمدللہ ضرورت ہے. جو جو بھی روزہ رکھے گا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کے مسائل کیا ہیں، نہ معلوم ہوں تو معلوم کر لیں. لیکن تیسری چیز اکثر اس سے صرف نظر ہو جاتا ہے یا نہیں کہی جاتی، لیکن اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ وہ عموماً 90% ہم لوگوں تک منتقل نہیں ہوتی. فضائل منتقل ہوتے ہیں، مسائل منتقل ہوتے ہیں، لیکن مقاصد منتقل نہیں ہوتے. فضائل روزہ منتقل ہو جاتے ہیں، مسائل روزہ منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن مقاصد روزہ کیا ہیں یہ نہیں پتہ. اسی طرح فضائل جہاد ہیں اور مسائل جہاد ہیں، اسی طرح سے فضائل زکات ہیں، اسی طرح سے مسائل زکات ہیں، لیکن مقاصد زکات کیا ہیں یہ نہیں معلوم، مقاصد جہاد کیا ہیں یہ بھی نہیں معلوم. دعوت اور تبلیغ کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بھی ہمیں فضائل دعوت اور تبلیغ معلوم ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں یہ بھی معلوم ہے، لیکن مقاصد دعوت کیا ہیں یہ نہیں معلوم. یہی معاملہ بعین ہی حج کا ہے کہ اس کے فضائل بھی الحمدللہ معلوم ہوتے ہیں، اس کے مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو جا رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ مسائل کا علم حاصل کرے. اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان تمام لوگوں کو جس پورے ملک میں زمین کے ہر گوشے پہ جب حج آتا ہے اور جو جو لوگ حج پر جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ایک وقت میں جمع کر لیتے ہیں. آپ انہیں معلم کہہ لیں، آپ انہیں مدرسہ کہہ لیں، آپ انہیں مسجد کہہ لیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ مسائل تازہ کروا دیے جائیں کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ہے مسائل. اور ہر جگہ پہ کسی دعا کی فضیلت ہے، کسی کام کی فضیلت ہے، فضائل بتا دیے جائیں، لیکن وہاں بھی اس چیز کی تشنگی رہ جاتی ہے کہ مقاصد کیا، یہ وہ سوال جو ہے یہ تشنہ رہ جاتا ہے. یہ مقاصد جب پس منظر میں چلے جائیں گے یا معلوم نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہ نتائج ان چیزوں کے نہیں نکلتے. نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، مسائل نماز معلوم ہی نہیں، اتنے اچھے معلوم ہیں کہ وہ مولوی صاحب کو یہ مسجد ہم بتاتے ہیں کہ نہیں آپ نے غلط کیا، یہ مسئلہ ہے ابھی. اور فضیلتیں ہی معلوم ہیں، نوافل کی فضیلتیں معلوم ہیں، لیکن مقاصد نماز کیا ہے یہ نہیں پتا. تو لہذا نماز پڑھنے کے بعد بھی معاشرتی زندگی کے اندر، کاروباری زندگی کے اندر، تجارتی زندگی کے اندر ویسے کے ویسے کورے کے کورے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں نماز کا مقصد پتا ہوتا کہ نماز کیا دے رہی ہے تو ایسا نہ ہوتا. یہ اصل میں بنیاد. نتیجہ کیوں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس مقاصد نہیں ہے اس چیز کے. اس لیے ہم جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ مقاصد پر توجہ مرکوز کی جائے پہلے مرحلے میں، فضائل پر توجہ مرکوز کی جائے، اور اس کے بعد مسائل پر توجہ مرکوز کی جائے. اسی طرح سے ہم نے جب بھی حج پر گفتگو کی، پرانی سیریز پر بھی آپ کو کم و بیش یہی گفتگو مل جائے گی، پرانے کیسٹ ریکارڈ پر بھی یہ مل جائے گی کہ اصل میں مقاصد حج کیا ہے. ہم نے اس گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا کہ انا ولا بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین، کہ بے شک پہلا گھر جو اللہ نے انسانوں کے لیے وضع کیا، للذی ببکہ مبارکہ، اپنی اس مبارک زمین بکہ پر، اس برکت والی جگہ پر، وہ ہدی للعالمین، اور اس میں اللہ نے سارے عالم والوں کے لیے ہدایت کر دی. ہم نے اس میں سے دو باتیں کہہ لی، پہلی بات تو ہم یہ کہہ کر آ گئے کہ یہ پہلا گھر جو ہے اس کی روایات کیا ہیں، اور یہ بتا کر آ چکے ہیں کہ دونوں روایات ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مکان بنا بنایا دیا اور ملائکہ سے اس کی تعمیر کروائی، اور دوسرا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں بنا، لیکن پہلا گھر. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اصل میں پہلی عبادت گاہ جو بنی وہ یہ ہے، انسان کے پاس رہائش کے معاملات پہلے تھے. یہ دو روایت آئیں، لیکن قرآن کریم جو بات بتا رہا ہے کہ بہرحال یہ وہ پہلا ہے اپنی ذات. دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ وزع علی الناس للذی بکت مبارکہ، جو اس نے بنایا انسانوں کے لیے اس مبارک زمین بکہ پر. ہم یہ بات کہہ کر آ چکے کہ ایک تو حرم خود باعث برکت ہے کہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کو یہ گھر بنوانے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اس کو یہاں رہنا، بلکہ انسانی کمزوری کی بنیاد پر اس نے ان کا ایک مرجع دے دیا کہ جہاں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے، کیونکہ ہم کمزور ہیں وہ تو ہر جگہ. اس نے انسانوں کو ایک جگہ مرتکز کیا، جمع کیا، جوڑا، اجتماعیت کو وجود بخشا. اور جب تک کوئی مرکز نہیں ہوتا اجتماعیت نہیں ہوتی، یہ اصول سمجھ لیجئے، مسجد نہیں ہوگی اجتماعیت نہیں ہوگی، گھر میں ماں اور باپ نہیں ہوں گے بچوں کی اجتماعیت نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیجئے کہ اجتماعیت، اس کے لیے کسی مرکز کی، مرجع کی ضرورت ہے. اس طرح لوگ افراد کے گرد جمع ہوتے ہیں، مرجع کوئی مرکز ہے. تو یہ اجتماعیت کے لیے آغاز کائنات کا یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اجتماعیت کا پیغام دیا، مل کر رہنے. اور حج جو ہے اس کا سب سے بڑا زندہ ثبوت ہے کہ اس میں کالا بھی آتا ہے، گورا بھی آتا ہے، بیمار بھی آتا ہے، صحت مند بھی آتا ہے، ہر قسم کا، ہر زبان بولنے والا، اور ان کی ایک ہی زبان ہوتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک، بس ایک زبان ہے، اس کے علاوہ کوئی زبان نہیں. یہ وہ اصل میں بنیاد ہے. تو جب یہ ساری بات ہوئی تو ہم نے یہ بات کہی کہ اصل میں اس جگہ پر، اس کی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس کی برکت کیا تھی اور یہ جگہ جو ہے برکت والی کیوں بنی. اور پھر ہم نے اتنی سی بات کہہ کر بات مکمل کر لی کہ اصل میں کہیں سے کوئی گزر جائے تو وہاں اس کے نشانات رہ جاتے ہیں، کوئی گزر جائے تو خوشبو رہ جاتی، لیکن لمس، احساس کا اگر موجود ہو تو بہت ساری چیزیں انسان وصول کر لیتا ہے. جہاں سے عرش الہی اٹھ کر گیا ہو وہاں بھی کچھ نشانات موجود ہیں. اب جانے والا جو ہے کس فکر کے ساتھ ان کو وصول کرتا ہے، اس کی مرضی. اب اس کے بعد اگلی بات یہ جو ہم نے درمیان میں چھوڑی تھی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی بکت مبارکہ وہدی للعالمین، اللہ نے بنایا ہے یہ انسانوں کے لیے، جبکہ مسلمانوں میں جنات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، ان کا نام نہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو جائیے. اس کا سارے لوگوں نے ترجمہ یہی کیا، تفسیر یہی بیان فرمائی کہ رات کو نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور علماء تفسیر نے لکھا کہ ایک بنیادی چیز کا ذکر کر کے باقی چیز مراد ہو جاتی ہے، یعنی جو قیام جو ہے وہ لازم ہے، تو لہذا قیام کا ذکر کر کے باقی ساری نماز مراد لے لی گئی. نماز میں قیام لازم ہے، علاوہ عذر شرعی کے، یعنی بیمار ہے، معذور ہے، وہ ایکسیپشنل کیسز. اسی طرح جب اللہ نے انسان کہا تو انسان کے ذیل میں جتنی چیزیں آ گئیں وہ سب مراد ہو گئیں. تو پتہ ہی چلا کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کی تابع، جن سے ہم ڈرتے رہتے ہیں. خیال رکھیے گا، معاملہ الٹا، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے لیے جگہ خالی کروا کر اللہ نے اجنہ کو پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، بیابانوں کے اندر ڈھکیل دیا، اور انسان کو اس کے اوپر فوقیت عطا فرمائی. جب انسان ایڈریس ہو گئے تو وہ خود بخود اس کا مخاطب. اب چونکہ یہ بہت سارے معاملات کمزوری کا شکار ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ طاقتور ہے. جیسے انسانوں کے اندر آپ کبھی کبھی سانپ سے بھی مار کھا جاتے ہیں مگر سانپ آپ سے بڑا تو نہیں ہے نا, یہ الگ مسئلہ ہے. بچھو کاٹ لیتا ہے مگر بچھو بڑا تو نہیں. رات کو سوتے ہوئے ہاتھ میں کوئی چیز لگی رہ جائے تو چوہا بھی نوچ کے لے جائے گا مگر چوہا بڑا تو نہیں ہو جائے گا نا. یہ کمزور مخلوقات ہیں. افضل یہی ہے یہ اپنی کمزوریوں کے بنا پر کہیں پڑ جاتا بھائی, اتنی سی بات. اس سے ان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اسی طرح سے اجنا ہے, فضیلت انسان کو حاصل ہے. ہاں وہ اپنی کمزوریوں کے بنا پر کبھی اشرار کے حد سے چڑھ جاتا ہے اور بس تو پریشان ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بہت طاقتور ہے. نہیں ایسا نہیں, جیسے انسان کی حدود ہیں اسی طرح ان کی بھی حدود ہیں. لا محدود, کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس رب کائنات کے. ہر چیز کی حد ہے. اتنی سی بھیڑن اڑ رہی ہوتی ہے, کاٹ لے تو اچھل رہے ہوتے ہیں مگر اس کا قد کاٹ سائز زور سے کوئی چیز پڑے مر جاتی ہے. بس وہ زمین تو نہیں گھما سکتی نا. اس لیے ہر چیز اپنے لمٹس کے اندر ہے. جب اللہ نے کہا کہ وضع للناس تو انسان کے ذیل میں جتنی چیزیں آئیں گی جن کے ہاں ایمان اور کفر پایا جائے گا وہ اس کے بعد ہیں, تو لہذا سب مخاطب ہو گئے. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا, انسانوں کے لیے بنایا. ہم نے یہ سوال چھوڑ دیا کہ انسان کون ہوتا, اس لیے کہ ابھی جو آپ نے وہ آئے مبارکہ حدیث میں کے نسبت سے بھی سنی اور وہ ہم نے ابھی دوبارہ بھی پڑھی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, انسانوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا. یہ شرط ہے. استطاعت کی بات ہم مسائل میں کریں گے, مسائل. لیکن انسانوں پر یہ اللہ کا حق ہے. وَلِلَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حِجُّ الْبَيْتِ نہیں کہا کہ مومنوں پر یہ اللہ کا حق ہے. وللہ علی المسلمین حج البیت یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمانوں پر یہ اللہ کا حج کرنے کون جاتا ہے؟ مسلمان جاتا ہے نا بھائی. یہودی آتا ہے کبھی؟ عیسائی آتا؟ کسی ہندو گھسنے دیتے ہیں وہاں؟ کوئی چینی کھڑا ہو جائے کہ میں بھی جاؤں گا؟ نہیں, صرف مسلمان. کیسے ہی گناہگار کیوں نہ ہو مگر ہوگا مسلمان. صرف اسی کو حج اور عمرے کا حق حاصل ہے. اگر کوئی شخص یہ کھڑا ہو جائے جملہ لے کر قرآن کریم کا, آج کل تو بہت آن لائن ڈیبیٹ چل رہی ہیں کہ آپ کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ وللہ علی الناس حج البیت, انسانوں پر اللہ کا حق ہے, میں بھی جاتا ہوں اس کے گھر کی زیارت کرنے. چلو یہودی ہوں تو کیا ہوا, اور میں چینی ہوں تو کیا ہوا, بدھ ہوں تو کیا ہوا, انسان تو ہوں نا. کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ وہ اصل میں بنیادی ایک مسئلہ جس کو سمجھ لیجیے. یہ بنیادی مسئلہ کہ انسان کیا, اور جب تک یہ انسان نہیں سمجھ میں آئے گا نا اس وقت تک معاملہ آسان ہوگا نہیں. بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم اسی مشکل کے شکار ہیں کہ ہم نے حضرت انسان کو ڈیفائن نہیں کیا کہ انسان ہوتا کیا ہے. اور پھر جب یہ بات آتی ہے تو گو کی طویل ہو سکتی ہے لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے. سورہ الاعراف کر طویل گفتگو کی سیریز پڑی ہے, میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ رکوع نمبر 2 سے لے کر اگلے مراحل تک کی گفتگو یقیناً کسی ایک سیری میں موجود ہوگی, اس کو توجہ کے ساتھ سنیں جہاں ہم نے کہا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے. صرف میں اس کا چند ہائی لائٹ چند منٹ میں دے کر آگے گزر جاؤں گا. سورہ الاعراف کے دوسرے رکوع کا آغاز یہاں سے ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, پھر فرمایا کہ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, اس کو تمہاری صورت بنائی. ثم قلنا للملائكة تسجد لآدم, اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس, لم يكن من الساجدين, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. ہم یہاں رک کر یہ بات کہتے ہیں کہ تخلیق انسانی ایک مرحلہ ہے اور انسان کی شکل بننا دوسرا مرحلہ, یہ دونوں الگ الگ کیسز. وَلَغَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ پھر اینڈ اس کے بعد آئیے, یعنی کوئی اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ اور اس کے بعد ہماری صورت بنائی. تو اصل میں جب انسان بن گیا تو کیسا تھا, یہ بڑا بنیادی سوال. اور جب بن گیا تھا تو فرشتوں نے آواز لگائی تھی نا کہ اللہ اللہ فرماتے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں ایک خلیفہ زمین بناؤں گا. اور فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو ایک ایسا انسان بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا, خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور تیری حمد و ثنا اگر ہے مقصود ہے, تیری پاکی بیان کرنا مقصود ہے, وہ کام ہم کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, بات مکمل ہو گئی. تو پتہ ہی چلا کہ اس وقت تک بشر وجود میں نہیں آیا تھا, انسان وجود میں آ گیا. اب یہ بشر اور انسان کا فرق ہے, انسان اور شہ گئی اور بشر جو ہے وہ اور ہو گیا. بشر کا لغوی ترجمہ اگر آپ تلاش کرتے ہیں تو رگوں اور پٹھوں کے مجموعے کا نام. اللہم فی بصری نورا, دعا مانگتے ہیں نا, یہ تو دعا میں نا. اللہم فی سمعی نورا, اللہم فی قلبی نورا, اللہم فی بشری نورا, اللہ میرے بشر میں نور عطا کر. یعنی قلب کو الگ شمار کر لیا اور بینائی کو الگ شمار کر لیا اور بشر کو الگ شمار کر لیا, یہ الگ چیز ہو گئی. اللہم فی سمعی نورا, فی بصری نورا, فی قلبی نورا, فی بشری نورا. تو یہ بشر کیا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب میں اس بشر کو بنا دوں, فنفخت فیہ من روحی, اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دی, فقعوا لہ ساجدین, تو اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. جب وہ بشر کی صورت میں تبدیل ہوا تب اللہ نے فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا, یعنی یہ اس کی صورت بن گئی. تو یہ انسان کی شکل ہے, یہ انسان نہیں ہے. یہ انسان اس میں سے نکل جائے ایسی ڈیڈ باڈی ہے. کہتے ہیں کہ روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. اب یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے, اسے اب آج کل کے بچوں کو تو لغت دے کے بٹھانا پڑے گا اس کے لیے کہ قفص کیا ہوتا ہے اور قفص عنصری کیا ہوتا ہے. مٹی کا گھروندا, اس مٹی کے پنجرے میں سے کوئی نکل گیا, اب یہ انسان نہیں رہا, یہ دادا جان نہیں رہے, یہ جنازہ ہے, یہ میت ہے, یہ ڈیڈ باڈی ہے, ڈسپوزیبل. اور سارے انسان اس کو ڈسپوز کر دیتی کیوں؟ اگر انسان اس شکل کا نام تھا تو یہ کہاں گیا؟ ہے, موجود ہے نا. نہیں, ہم نے مانا کہ اس کے اندر جو تھا وہ انسان. ہیومن رائٹس ہے, انسانی حقوق کی جب بات ہوتی ہے تو اس کے بھی تو ہے نا بھائی, یہ بھی تو ہیومن ہے, کہتے نہیں وہ تو مر گیا. بولا کہ نہیں, یہ نہیں, وہ تھا جو اس کے اندر تھا. تو پھر یہ کیا ہے؟ اور جب اللہ کہتا ہے کہ ایوہ الناس, اے انسانوں, تو سارے لوگ مخاطب ہوتے ہیں, وہ کون ہوتے ہیں؟ اصل میں اللہ کا ایک بڑا مؤدبانہ طریقہ ہے اپنی مخلوق کو بھی مخاطب کرنے, اس ادب کو جانیے. اور اس کے لیے میں بڑی سادہ سے مثال دے کر دوستوں کو سمجھانے کی صحیح کیا کرتا ہوں کہ دن اور رات دو الگ الگ آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا, ڈے اور نائٹ. اور میرے خیال میں بڑی پرانی مثال ہے, میں پوچھوں کہ کیا دن ہے آج, ابھی کیا دن ہے؟ جمعرات کا. حالانکہ جمعرات کی رات, تھرس ڈے نائٹ ہے, یہ تھرس ڈے نہیں ہے, اس کو تھرس نائٹ جانا چاہیے تھے نا, ٹھیک ہے جی. یہ ڈے نہیں ہے, یہ فرائی نائٹ ہونا چاہیے, فرائی ڈے نہیں. ڈے تو سورج کے ساتھ ہوتا ہے نا, ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈے نکال لیا, یہ بھی فرائی نائٹ ہو. کیوں ہم کہتے ہیں فرائی ڈے دن؟ اصل میں مقصود کیا ہے, جب ہم کہتے ہیں دن تو اس کے اندر دن اور رات دونوں آ جاتے ہیں, جب اسے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں نا, اور جب اس کو سپلٹ کرتے ہیں تو دن الگ کر دیتے ہیں رات الگ کر دیتے ہیں. یہ اصول پوری دنیا میں ہمیشہ سے سنڈے ہے, منڈے ہے, ٹیوزڈے ہے, کسی کا نائٹ لگا ہوا دیکھا آپ نے؟ کیوں, کیا ڈیلی ڈے ہے دنیا کے اندر؟ نائٹ نہیں ہے. یہ بنیادی سوال ہے لغت کا. تو پتہ ہی چلا کہ نہیں, یہ سنڈے میں نائٹ بھی ہے اور منڈے میں نائٹ بھی ہے اور ٹیوزڈے میں نائٹ بھی ہے, ویڈنس ڈے میں نائٹ بھی ہے, یہ ڈے ہی تھوڑے ہیں سارے, وہ نائٹ کہاں گئی؟ لیکن طریقہ یہ ہے کہ یہ انسان بھی جب اس کو مخاطب کرتا ہے کسی وقت کو, تو چونکہ تاریکی ہمیشہ ایک منفی پہلو لیے ہوئے ہوتی ہے, تو اس کے تاریک پہلو کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, اس کے روشن پہلو کو ایڈریس کیا جاتا. ہاں جب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ذکر ہوگا ہی. جب ایک انسان ہے اور ایک جسم انسانی ہے, اور اس جسم انسانی کو اس کی نسبت سے ہم انسان کہتے ہیں جو اندر ہے, اور جب ہم اس کو الگ الگ کریں گے تو وہ انسان ہوگا اور یہ جسم ہوگا, لیکن جب اس کو ڈائریکٹ ایڈریس کریں گے تو ہم کہیں گے انسان. تو جب اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس, تو یہ شکل ہے نا انسان کی, وہ اس کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے, مگر اندر کی نسبت سے وہ انسان ہے یا نہیں ہے یہ بریک اپ ہوگا پھر پتا چلے گا. اب اگر اندر کا انسان زندہ ہے, وہ انسان ہے, تو یہ انسان ہے, نہیں تو یہ انسان نہیں ہے. اب اللہ نے بتایا کہ اچھا انسان کون ہے, کفار کے بارے میں کہا کہ وہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہے مگر وہ اس سے سوچتے نہیں, ولہم اعین لا یبصرون بہا, ان کے آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں, ولہم اذان لا یسمعون بہا, ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام, یہ کون ہے؟ فرمایا کہ جانور جیسے. اب انسانی کیٹیگری سے نکال رہے ہیں نا اللہ, اولئک کالانعام, شکل تو ان کی انسانوں جیسی ہے مگر ہیں وہ جانور. فرمایا کہ نہیں, بل ہم اضل, ان سے بھی گئے گزرے, ابھی ان سے بھی گئے گزرے. یہ جو اب کیٹیگری ان کی تبدیل ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو اندر جو کام ان کے تھا, اس شکل کے اندر جو انسان تھا, اس نے انسانوں والے کام نہیں کیے, اس نے جانوروں والے کام کیے, تو اس کی کیٹیگری جو ہے جانوروں کی ہوگی, شکل اس کی انسانوں والی نہیں. اس کا اکرام صرف یہ ہوگا کہ جب اس کو ایڈریس کیا جائے گا تو یا ایھا الناس ہی کہا جائے گا, مگر اصل میں انسان وہ. تو انسان کون ہوا؟ جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں. اور یہ صفات کہاں سے ملیں گی؟ یہ صفات ملیں گی ایمان سے. اور اب ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا اور جو محمد رسول اللہ پر ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ ہی چلا کہ اگر ہم اس کو اور شارپ کر لیں کہ اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ انسان ہے, اللہ کے نزدیک باقی انسان نہیں ہیں. اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء پر ایمان لانے والے تھے صرف وہ انسان تھے, باقی لوگوں کو شمار انسانوں میں نہیں. اس لیے فرمایا کہ وللہ علی الناس حج البیت, انسانوں پر یہ اللہ کا حق. تو انسان کون ہے؟ جو اصلی والا ہے اندر کا, اس کی بات ہو رہی ہے, خیال رکھیے. یہ بیرونی انسان نہیں, ہم اس حید کے اعتبار سے انسان طے کر رہے ہیں. اب اللہ جو ہے وہ ڈے اور نائٹ کا بریک اپ کر رہا ہے کہ یہ دن ہے اور یہ رات ہے. اب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ دن میں آنا, کیونکہ پوچھتا ہے کہ اس کی وضاحت مانگتا ہے, پتا ہے روشنی میں. دیکھیے الفاظ استعمال جو ہم کر رہے ہیں ان پہ غور فرمائیے. دن میں آنا, اب دن کیا ہے؟ روشن. جب انسان کہا جا رہا ہے تو انسان وہ اندر کا ہے روشن، اب اللہ اس کے روشن پہلو کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، انسانوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے گھر تک آنے کی استطاعت رکھتا. اب آپ بتائیے کہ رب کریم کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. اے سارے ساتھی کہہ لیں الحمدللہ کہ اس نے ہمیں امت محمد رسول اللہ میں پیدا فرما کر ان انسانوں میں شمار فرما دیا. ہم پہ بھی کوئی ذمہ داری اب ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہم جب کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ مسلمان بیچارہ کتنا ہی کمزور ہو، کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی ناکارا ہو، کتنا ہی بیکار ہو وہ ظاہری دین کے اعتبار سے، مگر جب تک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے یہ انسان ہے، خیال رکھنا. اور انسان کا جانور سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. قربانی آ رہی ہے، آپ کہیں کہ صاحب اسے دیکھیں بکرا میں لے کر آیا ہوں، کتنا خوبصورت، کتنا شاندار، کتنا زبردست ہے. یہ جو میرا ملازم ہے کمزور بھی آئے تھے، ہلے بھی نہیں آئے تو اس سے تو اچھا ہے. ہم کہیں گے انسان ہے یہ بکرا ہے بھائی، کوئی کمپیریزن ہے اس کا نہیں. مگر جن کو اللہ انسان نہیں شمار کر رہا، ہم اس سے کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے اچھے ہیں، ہمارے لوگ تو بڑے خراب. نہیں، یہ کہ ان کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے کلمے کی. ہم بکرا تیز بھاگے گا، گھوڑا تیز بھاگے گا، یہ بیچارہ کمزور ہوگا، معذور ہوگا، ایک ٹانگ سے بھاگ ہی نہیں سکے گا، تو کیا وہ اچھا ہو جائے گا انسان سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک کل انعام بل ہم ازل. اللہ تو ان کی کیٹیگری تبدیل کر رہا ہے. تو جب کیٹیگری تبدیل ہو گئی تو ہم ان سے مماثلت گناہ گار ترین مسلمان کی بھی قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ امتی ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر کو پہچانیے. مسلمان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہونے کے ناطے بہت قیمتی. ہاں وہ خطا کار ہوگا، لغزش ہوگی، گناہ کرے گا، بغاوت کرے گا، سرکشی کرے گا، سب کچھ کرے گا، مگر انسانوں میں شمار ہوگا. تب جو جملہ آ رہا ہے اب اس کو میں حل میں ترجمہ اب اس کا آسان ہو گیا. اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے سر بنایا گیا. للذی بکت مبارکہ، اس مبارک زمین بکہ پر، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. یہ تیسری بات کر لیجیے تو یہ آئے مبارکہ تک انشاءاللہ اس پہ گفتگو پوری ہو جائے گی. تین عالمین ہیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد ثنا اس کی، سزاوار شکر وہ جو سارے عالموں کا رب ہے. یہ دو عالموں کا تو نہیں ہے نا، ساروں کا ہے نا، وہ جتنے بھی عالم ہیں سب کا رب، الحمدللہ رب العالمین. پھر فرمائے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے سارے عالموں کی طرف، صرف اس عالم کی طرف نہیں، سارے عالموں کی طرف. اور تیسری منزل یہ فرمائی کہ اِنَّ وَلَبَيْتٍ مُوزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَكَّةَ مُبَارَكَ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اس میں سارے عالم والوں کے لیے ہدایت. تو گویا وہ سارے عالموں کا رب ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سارے عالموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہ مکان بیت اللہ جو ہے یہ سارے عالموں کے لیے محور ہے. یہ ہے ایک مشکل بات، اور اصل مشکل بات یہ ہے کہ بنایا کس کے لیے اللہ نے؟ وضع للناس، انسانوں کے لیے بنایا. تو انسان تو ہم کہتے ہیں کہ یہی آباد ہے، تو باقی ہدایت کس کو ملے گی؟ اب دو چیزیں آ گئیں جو ہم مختلف مراحل میں کہہ چکے ہیں، لہذا اس کی تفصیل میں سر دست نہیں جاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ انسان جب مخاطب ہوا تو اس کی ذیلی طاقتیں بھی آ گئیں اس کے اندر، وہ اس دنیا کے علاوہ بھی آباد ہے، مگر ان کا مرجع ہدایت جو ہے وہ یہی اللہ کا گھر ہے، ایمان لانے والے جو ہیں. مگر اس کے علاوہ انسان بھی آباد ہے. یہ اصل میں جو دنیا میں غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، کائنات میں غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ایک بڑا بہت بڑا کلو ہے, اشارہ ہے کہ اب دیکھیں غور کریں کہ انسان کہاں کہاں آباد. لیکن پرانی تاریخ اگر آپ ابن عربی کی گفتگویں اٹھا لیں تو بہت سارے اشارے آپ کو مل جائیں گے کہ اس زمین بھی نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سی زمینیں ایسی ہیں جہاں انسان آباد ہے میرا اور آپ جیسا. جیسے ہمیں ویسے ہی اور پوری دنیا. اب اگر ہم اس کو چھیڑ دیں گے تو پھر میرے خیال میں بہت سے لوگوں کے لیے کفت کی باعث ہو جائے گی گفتگو. جو طالب علم طبقہ ہے وہ تو شاید اس سے محسوس ہوگا کہ ہاں یہ انفارمیٹو ہے, مگر عموم جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے کہ اصل میں اس پوری کائنات میں انسان آباد ہے تو اس کی موجودگی کے ثبوت کیا ہے. وہ کلوز ہمیں اشارے کہاں مل رہے ہیں, ہمیں مل جائیں گے تو پھر ہم آپ کو برازیل پہ لے جا کے کھڑا کر دیں گے اور دکھائیں گے کہ دیکھو کائنات میں انسان کیسے کیسے محسوس ہوتا ہے, اور اس کے دلائل و براہین تو خود انسانوں نے. اور کسی کو اگر زیادہ مشکل ہو تو باب بھوک کی کتاب اٹھا کر جو ہے جو ناسا کے ایک ڈائریکٹر تھا اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھ لے, بہت ساری توجہات جو ہیں اس شخص سے مل جائیں گی جو ویسے تو مذہب عیسائی ہے, جس نے کائنات میں کیسے کیسے انسانوں سے تصادم دیکھا. الگ کہانی ہے یہ. اصل میں اشارہ جو قرآن کریم نے 1500 برس پہلے دیا وہ آج بھی ہے اور قیامت تک ایگزسٹ کرے گا کہ وہ ہدی للعالمین, اور اس گھر پہ ہدایت ہے سارے عالم والوں کے. اتنی بات ہم صرف کہے جاتے ہیں کہ اس مکان کے محاذ میں سیدھا بلندی پہ جائیے تو ساتویں آسمان پر بیت المعمور, اور بیت المعمور کے اوپر جو ہے عرش الہی. یہ عرش الہی کے محاذ میں سیدھا نیچے زمین کے اندر, اور یہ ایک وہ سیدھا خط ہے جس کو کوئی چیز کائنات میں کراس نہیں کرتی, اس کے اوپر سے نہیں گزرتی. اور اگر آپ کہکشاؤں کو دیکھیں, جیسے ہمارے اردو زبان کا ایک پیش ہوتا ہے نا لکھا ہوا, کہکشاؤں کو اگر مختصر کر کے دیکھا جائے نا ایک ارب سیاروں کو, تو اس پیش کی صورت بنتی ہے تھوڑی سی, ایک پیش کے اوپر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں, ایک ڈیڑھ ارب پیش جو ہے یہ کائنات کے اندر موجود ہیں, لیکن سب کا جو درمیان کا حصہ ہے نا یہ اس مکان کے محاذ میں خالی, اور یہ درمیان کا حصہ جو ہے یہ اربوں میل کی مسافت کا ہے, مگر اس مکان کے سیدھ میں پوری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے, اس کو کراس نہیں کرتی. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. تو بہرحال یہ ہے وہ ہدی للعالمین. اب کیا ہے پرتوں کسے کہتے ہیں, اصل کیا ہوتی ابھی کہنا مشکل ہے. اب یہ ساری باتیں دیوانگی کی ہیں, میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ 20 برس تقریباً اور رک جائیے, پھر جب آپ کے سامنے ہر چیز جو ہے 3D میں آ جائے گی تو یہ کہی ہوئی باتیں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گی. بس اتنی سی بات. جیسے آج سے 1000 سال پہلے اڑنے کی بات کی جاتی تو پاگل سمجھا جاتا, لیکن آج ہر بچہ جو ہے پیدا ہوتے ہی جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھتا. پہلے تو یہ بات کی جاتی کہ دنیا کے کونے سے دوسرے کونے میں آواز پہنچ جائے گی, جس کو ساحلی کہا جاتا, لیکن آج ہے وہ گداگر سے لے کر جو ہے وہ کسی بھی اجل کے کان کے اوپر جو ہے موبائل ٹیلی فون لگا ہوا ہے, اور اتنی عام بات ہوگی کہ بچہ آنکھ کھولتے اس کے دیکھتا اجنبی نہیں. جب کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تو وہ دیوانگی ہوتی ہے, لیکن جب وجود اللہ اس کو بخش دیتا ہے تو آسان ہو جاتی ہے. اس لیے یہ مکان کیا ہے اور پرتوں کیا ہوتا ہے, یہ اس عرش عظیم پہ بیت المعمور کا پرتوں ہے تو کیسے ہے, یہ ابھی شاید کہنا زائد ضرورت ہوگا. تو وہ ہدی للعالمین, سارے عالم والوں کے لیے اللہ نے اس میں ہدایت رکھ دی. اب یہ مکان جو ہے جس پہ اللہ حج کے لیے بلا رہا ہے, عزیزان گرامی وہ چھوٹی جگہ نہیں ہے, وہ آپ کو نسبت دینا چاہتا ہے اپنے ذات سے. خیال رکھیے, ہم نے ایک جملہ کہا کہ اصل میں آپ زیارت مکان کے لیے جاتے ہیں, نیت کر کے جائیے کہ ملاقات مکین, اور ملاقات ایسے نہیں جیسے میری اور آپ کی ہوتی ہے, ایسی ملاقات تو وہاں معراج پر بھی نہیں ہوئی. ہاں اس کی کیا طریقے ہیں, اس کی کیا ترکیبیں ہیں, وہ کس طرح سے آپ کو یہ احساس سکینت عطا فرماتا ہے کہ آپ کے آنے کو شرف قبولیت مل گیا, منظور ہو گیا, یہ اس کی عطا ہے, یہ اسی کی عطا سے ملے گا, آپ کی جہد سے نہیں ملے گا. نہ آپ کی تمنا ضرور ہونی چاہیے کہ رب کریم اتنی دور سے چل کر تیرے دروازے پہ آیا ہوں, جس سے ملنے ہی تو آیا ہوں. اصل میں یہ باتیں کچھ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہیں, اس لیے سے گریز ہی بہتر ہے. لیکن تاریخ کا ایک گوشہ سنا کر چلا جاؤں گا آگے, کہ جامی ایک فارسی کے شاعر گزرا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت لکھی, ایک قصیدہ لکھا, فارسی زبان میں ہے, پڑھیے اسے جو پڑھ سکے. بے ساختہ ہے الفاظ کا مرقع نہیں, بے ساختہ ہے, محبت بے ساختہ ہوتی. عمرہ کرنے کے لیے نکلا, عمرہ کر لیا, اب وہاں سے اس قصیدے کے ساتھ یہ جا کر میں روضہ اثر پہ سناؤں گا, روانہ ہوا. اس وقت کا جو مکے کا والی تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا کہ جامی مدینے کی طرف جا رہا ہے, اس کو روک دو یہ نہ آئے. تلاش کیا, جامی معروف شخصیت تھا, اس کو وہاں سے روک دیا گیا کہ نہیں تو مدینے نہیں جاؤ گے. جامی رک گیا, اس نے سوچا کہ یہاں مسئلہ ہوگا, پھر موقع نکالا کسی اور راستے سے چلا, اور جب مدینے کے قریب پہنچا تو پھر زیارت ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جامی پھر آ رہا ہے, ہم نے کہا تھا کہ اس کو آنے سے روک دو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کسی کو آنے سے روک دو تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسے مانے گا نہیں, ان کو اٹھا کر جائے پکڑ کر سپاہ میں جائے جیل خانے میں ڈال دیا. جامی بڑا حیران ہوا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا, مجھ سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, معاملہ ہے کیا, مجھے کیوں جیل خانے میں ڈال دیا گیا. تیسری مرتبہ زیارت رسول ہوئی اور کہا کہ ہمارا مقصود یہ نہیں تھا کہ اس کو جیل میں محبوس کیا جائے, اصل میں وہ ایک ایسی بے ساختہ نعت لکھ کر لا رہا ہے کہ وہ ہماری بے تابی کا ذریعہ بن جائے گی, یہ نہ ہو کہ ہمیں دست مبارک جو ہے باہر نکالنا پڑ جائے, اس لیے ہم نے رکوایا اس کو. یہ بے ساختگی ہے. پتا چلا کہ اچھا یہ تو اس مقام کا آدمی ہے, تب اس کا رہا کیا گیا, پھر اس کا اکرام کیا گیا. بڑا پریشان ہوا کہ ابھی تک جیل میں تھا اور ابھی میں وی آئی پی ہو گیا. تو اصل میں قبولیت ادھر سے آئے گی, یہ خیال رکھیے گا, محبت ہماری طرف سے جائے گی, اور بس یہی ہے ذریعہ. اب قصیدہ نہ سنا کر بھی قصیدہ سن لیا گیا, بس ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں تک جہاں تک ذہن میں آ جائے, اور جب آپ محبت کے ساتھ ظرف ملاقات لے کر جائیں گے پھر وہ کیسے ملتا ہے یہ اس کی مرضی. لیکن وہ جس جگہ پہ بلا رہا ہے وہاں خوشبو ہے, وہاں نور ہے, وہاں برکت ہے, وہاں محسوسات, ان کو وصول کرنے کی کوشش کیجیے. اس کو اگر ہم مختصر کر لیں گے تو شاید یہ بات. اور جب وہ نسبت آپ کو رب سے قائم ہو جائے گی, کبھی کبھی کچھ مشکل باتیں آ جاتی ہیں, چھوڑ دیا کریں انہیں, وہ چند لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. کبھی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے, صحیح یا غلط واللہ اعلم, ہم اس کی صحت پہ نہ دلیل رکھتے ہیں اور نہ ہم اس کے لیے کوئی وسائل رکھتے ہیں, لیکن ایک واقعہ ہے ہم سنائے دیتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے, اس نے پوچھا کہ کیا خواب میں اللہ سے بات کی جا سکتی, کیونکہ روایات میں ہے ندا آئی ہے آسمانوں میں, کسی نے خواب سے سنا. انہوں نے پہلے سے ناراضگی سے دیکھا, چپ ہو گئے. انہوں نے چند روز کے بعد پھر جو سوال کیا تو کہا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے, ڈر گیا وہ, سمجھا کہ شیخ بہت ناراض ہو گئے, کہہ رہے نماز پڑھنا چھوڑ دے. بات ختم ہو گئی. کئی مہینے کے بعد اس نے پھر یہ سوال کیا, پھر جواب وہی آیا کئی مہینے کے بعد بھی, پھر ڈر گیا. اور جب ایک برس تک تین مرتبہ یہ سوال پوچھ کر جواب یہی آیا تو اب اس نے طے کیا کہ اب وہ پوچھے گا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دی جائے؟ سوچتا رہا, حکمتوں پہ غور کرتا رہا کہ آخر یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے. پھر ایک دن سوچا کہ کر کے تو دیکھوں ہوتا کیا ہے, مگر نماز کیسے چھوڑوں؟ تو اس نے ایک دن عشاء کی سنتیں چھوڑ دی اور کہا کہ سنتیں چھوڑ کے دیکھتے کچھ ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا کہ پیارے کیا ہو گیا, آج تم نے سنتیں نہیں پڑھی, ہمارا طریقہ چھوڑ دیا. گھبرا کر اٹھا, رونے لگا, توبہ استغفار کی, جا کر اگلے دن ہیں اپنے استاد کی خدمت میں واقعہ سنایا. کہا کہ یہ بھی تجھے کہا تھا کہ نماز چھوڑ دے, اگر تو فرض چھوڑ کے سوتا تو رب کی آواز سن لیتا کہ تو نے فرض کیوں چھوڑے. یہ مقام کمال, یہ ہم جیسے کالے لوگوں کا نہیں بات, نہ ہمارے سمجھ میں آئے گی. نہ مقام کمال محبت اس ذات سے, یہ خیال رکھیے گا کتنی ہے میرے اندر. اب ہم تو الفاظ ہی سے کھیل رہے ہیں نا, معاف کیجیے گا. وہ ہوتی کیا ہے, کہاں سے آتی ہے, یہ تو جس کو وہ عنایت فرماتا ہے اسی کو ملتی ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس جگہ پر جہاں انسان اس مقصد کو لے کر جائے گا تو انشاءاللہ اسے ملے گا. ان اول بیت وضع للناس للذی بکت مبارکا وہدى للعالمین. اور جو بات ہم تک ہم کہہ رہے ہیں, رب کریم نے اصل میں اگلے مرحلے میں کہہ دی ہے وہ بات کہ فیہ آیات بینات, یہ جو کھلی روشن نشانیاں ہیں اس جگہ کے اوپر, آؤ دیکھ. اب تو بات آسان ہوئی نا, فیہ آیات بینات, کھلی روشن نشانیاں دیکھو. پہلے تو دیکھو کہ اتنی جگہ ہے, چھوٹا سا شہر, کتنے انسان رب کریم سمیٹ لیتا. حال میں اتنے انسان اگر کراچی میں آ جائے نا, پہلے کراچی شہر چھوڑ کے چلے جائیں گے, کہہ رہا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں رہی. اس شہر کو دیکھیے کتنا بڑا, اور وہاں آنے والے مہمانوں کو دیکھیے. جہاں کچھ نہ اگتا ہو وہاں فراوانی رزق دیکھیے, جہاں اپنا کچھ نہیں ہے مگر جو چیز آپ کو کراچی میں کھانے کو نہ ملے آپ وہاں جا کے کھا لیجیے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو, یہاں اگر وہ تماشے دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, کیسے لوگ آ رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, اپنی تمام کمزوریوں میں بدعاتی کے ساتھ کیسے کیسے لوگ آ کر جو ہے یہاں زمزم کو دیکھو جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. یہ تمہیں حل میں ہر آدمی بتا دے گا کہ کون کتنا بیمار گیا اور کس نے اپنا حج جو ہے کیسے پورا کیا, کون سوچتا ہوا گیا کہ کھڑا بھی نہیں ہو پاؤں گا اور کس طرح سے وہ کھڑا ہو گیا. یہ ساری چیزیں اللہ کہہ رہے کہ یہ تو وہ نشانیاں ہیں جو میں نظر آ رہی ہیں. ہی آیات بینات, اور یہ پہلا مرحلہ ہے نشانیوں کا جو بچشم سر نظر آتی, اور جس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے, دل کی آنکھ چاہیے, وہ اس کے بعد کیے. پھر جس کے لیے محبت کی آنکھ چاہیے وہ اس کے بعد کیے ہیں, جس کے لیے تعلق کی آنکھ چاہیے وہ اس سے اگلی ہیں. چلتے چلے جائیے, ہر جگہ کچھ پردے ہیں, پردوں کے بعد جو ہے بہت کچھ دیکھنے کو. فیہ آیات بینات, اللہ کرے کہ کھلی روشن نشانی آؤ دیکھو جگہ کے اوپر. مقام ابراہیم, اور اس میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے, اسے بھی دیکھو. دیکھو کہ اللہ نے اپنے پیارے کو کیسے اس کی محبت کے نتیجے میں زندہ جاوید بنا دیا. امن دخل ہو کان آمینا, اور جو اس مقام ابراہیم کے اندر آ گیا وہ معمون ہو گیا, امن میں آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر تعمیر کروایا, کیسے کروایا, مقام ابراہیم کے نسبت سے انشاءاللہ یہ گفتگو اگلی نشست کی. کیسے اللہ نے اس گھر کو دوبارہ اس کی بنیادوں پر کھڑا کروایا. ہم نے کہا کہ بن تو پہلے گیا, پھر یہ حوادث زمانہ کے تحت گم ہو گیا, پھر یہ اس کی بنیادیں رہ گئی. ان بنیادوں کی تلاش رب کریم نے کر کے دی اور کہا کہ اس جگہ پر وہ گھر ہے, اس کو دوبارہ کھڑا کرو. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, یہ ابراہیم و اسماعیل جو ہے اس گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے, بنیاد ہی نہیں رکھ رہے تھے, بنیاد رکھی ہوئی. یہ تاریخ کا گوشہ کہاں سے شروع ہوگا, اس لیے اللہ نے اس ریفرنس کے لیے یہاں یہ ذکر کر دیا کہ مقام ابراہیم فمن دخلہ کان آمنا, اور نشانیوں کے اندر سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے جو اس میں داخل ہو گیا مامون ہو گیا. تو پھر ارشاد ہوا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, تو اللہ کا انسانوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کے حج کے لیے آئے, اور من کفر, اور جو استطاعت کے باوجود نہ آئے تو اس کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ اللہ جو ہے غنی عن العالمین, وہ بے نیاز, اور آقا نامدار احمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں کہ اگر کوئی شخص وسائل بھی رکھتا ہو, راستہ بھی محفوظ ہو, آ بھی سکتا ہو, بیمار بھی نہ ہو, یعنی وہ تمام عذر شرعی ہیں جن پہ رخصت ہے, وہ کوئی اس کو لاحق نہ ہو, اور پھر بھی وہ اللہ کے گھر کے حج کرنے کے لیے نہ آئے, تو پھر ہمارے لیے برابر ہے کہ یہودی مرتا ہے یا عیسائی. اتنا شدید غضب ہے. یہ اصل میں بنیاد ہے کہ اللہ جو ہے بلا رہا ہے, اپنے پاس بلا رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. عزیزو, بڑی سادہ سی بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. گھر میں کوئی بڑا بچوں کو بلا رہا ہو تو بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ جائیں گے تو ملے گا کچھ, ہے بھائی, دادی ماں بیٹھی ہیں بلا رہی ہیں کہ بچوں کو بلا کے لاؤ, بڑے اہتمام سے بلایا جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا, کچھ فائدہ ہوگا. جب اللہ بلا رہا ہے تو وہاں جانے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. یہ سمجھ جاتا ہے کہ جس دن یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ آواز دے رہا ہے کہ آؤ, دیکھو میں نے تمہیں مال دیا, میں نے تمہیں صحت دی, میں نے تمہیں وسائل دیے, میں نے تمہیں ساری چیزیں دی, ان کو خرچ کرو, جان لگاؤ, مال لگاؤ, قربانی دو, ذرا عالم دیوانگی جو بھی آپ نے حدیث مبارکہ میں سنا اسے اپنے اوپر تاریخ کرو, ذرا بھاگ کر آؤ میری طرف, لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آؤ تو صحیح نا, کہ پتا چلے کہ تم میرے پیارے. ہجوم میں سے جب بچہ گم ہو جاتا ہے نا اور ماں اس کو نظر آتی ہے تو کیسے بھاگتا, گرتا پڑتا, روتا, چیختا, گاتا ہے بھائی, بھاگتا ہے ماں کی طرف. وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ بازار میں کون اس کو کیسے دیکھ رہا ہے. یہ بھی اس بازار دنیا کے اندر جو اپنے رب کا گھر دیکھتا ہے تو یہ بھاگتا ہے. اصل میں یہ کیفیت جس دن پتا چل گئی کہ ہاں یہ ہے اپنے رب کی طرف جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں روایت ملتی ہے کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے حرم کعبہ پہ تو اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول کی جاتی, اور ہم لوگ جو ہیں اپنی زبانوں کے اعتبار سے اتنے کمزور ہو گئے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے کہ ہم کیا مانگیں اور کیا چھوڑیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا بتائی, میں وہ دہرائی دیتا ہوں, جس جس کو اللہ یہ دعا یاد رکھنے کی توفیق ادا کر دے اور مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میں بہت دن سوچتا رہا جب میں جا رہا تھا کہ میں اس لمحے کے اوپر, ایک لمحہ ہی تو ہے نا پہلی نظر پڑنے کا, میں اللہ سے کیا مانگوں, یہ بھی مانگوں, یہ بھی مانگوں, یہ بھی مانگوں, طویل فہرست ہے تو جو پہلے ہے وہ. تو پھر آخر اللہ نے جو ایک بات سمجھا دی, اور جب میری پہلی نظر پڑی تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تجھ سے تیرا سوال کرتا ہوں, اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا, جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. جو اللہ سے اللہ کو مانگ لیجئے تو سب کچھ مل گیا, پھر جس کو اللہ توفیق نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.